بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں کتاب پاکستان اور دنیا میں کون کیا ہے, مصنف ٹی ایم ڈوگر. یہ کتاب آپ کے لیے الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اب ہم سنیں گے کتاب کا پارٹ نمبر 2, صفحہ نمبر 10 سے. نمبر 2, واقفیت عامہ. انٹرویو میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا کے حالات, واقعات, ایجادات, مذاہب اور شخصیات جیسی عام دلچسپی کے موضوعات سے واقفیت ہونا ضروری ہے. لازم نہیں کہ ایک امیدوار کو ہر چیز کے بارے میں واقفیت ہو. اگر دوران گفتگو کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کا امیدوار جواب نہ دے سکے تو پریشان ہونے کے بجائے باوقار انداز میں اس بارے میں واقفیت نہ ہونے کا اظہار کریں. سوال پوچھنے والے کو غلط جواب یا دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے. اس بارے میں اپنے علم نہ ہونے کے حق میں دلائل دینا اور معذرت خواہانہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہے. انٹرویو لینے والی مجلس کے ارکان اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا اعلیٰ معیار امیدواروں سے بہت بلند ہوتا ہے. انہیں کسی طرح کا علمی فریب دینا اپنی ناکامی کا راستہ خود ہموار کرنے کے مترادف ہے. اس لیے دیانتداری سے خیالات کا اظہار کیجیے. نمبر 3, مزاحیہ سوالات. بعض اوقات امیدواروں سے مزاحیہ سوالات بھی کیے جاتے ہیں. اس صورت میں امیدوار بوکلانے کے بجائے اس طرز پر جواب دے جس طرز کا سوال کیا جائے. ایسے سوال کا جتنا مناسب اور باوقار جواب دیا جائے گا اتنا ہی زیادہ ذہانت کا اظہار ہوگا اور کامیابی کا راستہ ہموار ہوگا. نمبر 4, اپنے ملک اور باشندوں کے بارے میں جاننا. امیدوار سے توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے ملک اور ہم وطنوں کے حالات سے واقفیت رکھتا ہو. اس سلسلے میں کتابوں سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ حتی الامکان خود بھی سفر کرنا چاہیے. سفر انسان کی وسعت نظر میں اضافہ کرتا ہے. نمبر 5, سماجی شخصیت. امیدوار جو عام میل جول اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں, انہیں انٹرویو لینے والے ارکان کا سامنا کرتے جھجک محسوس نہیں ہوتی. انٹرویو میں جھجک واضح طور پر ناکامی کی طرف لے جاتی ہے. اس خامی کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے میل جول رکھیں. عدالتوں میں وکلاء سے بحث مباحثے کو سنا کریں. اسمبلیوں, مجلسوں اور شادی بیاہ کی تقریبات میں شرکت کی جائے. نمبر 6, معتدل مزاجی. انٹرویو یا زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب ہونے کے لیے مزاج کا معتدل ہونا ضروری ہے. کسی اشتعال انگیز سوال یا واقعے کا ذکر کرتے پرسکون رہنا, خوف اور خطرے کی حالت میں اپنے آپ پر پورا قابو حاصل ہونا چاہیے. انٹرویو میں خود اعتمادی سے جوابات دینا کامیابی حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے. تحریری امتحان اور انٹرویو میں درجہ. جو امیدوار تحریری امتحان میں اچھی پوزیشن حاصل کر لیں, ہو سکتا ہے انٹرویو دینے کے بعد وہ ناکام قرار پائیں یا نچلے درجے کے کامیاب امیدواران میں ان کا نام شامل ہو. اس لیے تحریری امتحان میں اچھا درجہ حاصل کر لینے کے ساتھ ساتھ انٹرویو میں کامیاب ہونا لازمی ہے. فوجی امتحانات. مسلح افواج میں امیدواروں کو بھرتی کرنے کے لیے علیحدہ معیار ہوتا ہے. سول سروس کے برعکس مسلح افواج کو اندرون ملک نظم و نسق چلانے سے کم واسطہ ہوتا ہے. ان کا بنیادی فرض ملک کا دفاع کرنا ہے. ملک کا دفاع کرنے کے لیے بہادر, تابع فرمان, نظم و نسق کے پابند, سیدھے سادے, مضبوط قد و قامت, خود اعتمادی سے بھرپور اور اپنے نظریۂ حیات پر یقین رکھنے والے ذہین نوجوان کی ضرورت ہوتی ہے. فوج میں رہنے کے لیے فوجی مزاج رکھنا ضروری ہے. فوج میں منصوبہ بندی کے تحت کام کرنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور منصوبے میں رد و بدل کے لیے چھوٹے افسروں کو بہت کم ہی اختیارات دیے جاتے ہیں تاکہ منصوبہ بندی کی روح برقرار رہے. نیز منصوبے کو اقفا میں رکھنا بھی ضروری ہے. اس لیے زیادہ تر بالائی حکام پر عمل کرنا ضروری ہے. سب سے فائق تو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اپنی کمان کے اعلیٰ احکام کی تعمیل میں جان بھی داؤ پر لگائی جائے. یہی سول اور فوجی سروس کے درمیان بنیادی فرق ہے. طریقہ کار. انٹرویو سے لے کر انتخاب تک تمام تر توجہ اس بات پر دی جاتی ہے کہ موضوع آدمی ہی فوج میں داخل ہوں. سب سے پہلے مطلوبہ قابلیت کے امیدواروں کا ایک آدمی یا ایک سے زائد آدمیوں پر مشتمل جماعت انٹرویو لیتی ہے. جو موضوع امیدواروں کو تحریری امتحانات اور طبی معائنے کی اجازت دیتی ہے. اس موضوع امیدواروں میں جو امیدوار تحریری امتحان اور طبی معائنے میں کامیاب قرار پاتے ہیں انہیں ذہانت اور رکاوٹوں کو عبور کرنے کے امتحان میں بلایا جاتا ہے۔ اس آزمائش سے گزر جانے والوں کا دوبارہ انٹرویو لیا جاتا ہے جو امیدوار کامیاب ہو جائیں۔ انہیں ہیڈ کوارٹر کے فیصلے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے جو آخری امتحان ہوتا ہے۔ ایئر فورس میں میڈیکل کا آخری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ پولیس سروس کے لیے مضبوط قد و قامت، تفتیشی حس، ذہانت، میل جول، تار جانے کی خوبی، بردباری، بصیرت، صبر اور ذہانت جیسی خوبیاں ضروری ہیں۔ تعلیمی سروس میں سب سے زیادہ اپنے مضمون میں دسترس رکھنا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے قوم کی تربیت کا فرض انجام دینا ہوتا ہے۔ ذہانت، دیانتداری، راست بازی، دل نشین انداز بیاں، باوقار چال ڈھال، خوشبو شاکی، تجسس، حاضر جوابی، مطالعہ کرنا ان خوبیوں میں شامل ہے جو ایک استاد کے لیے نہایت ضروری ہیں تاکہ شاگرد کے لیے وہ مثالی استاد بن سکیں۔ صفحہ نمبر 13۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد اسلامی نظریۂ حیات پر رکھی گئی ہے۔ پاکستان بحیثیت ملک 1947 سے قبل موجود نہ تھا۔ بڑے صغیر یا اس سے باہر اسلام کی کوئی قوم نہ بستی تھی۔ پاکستان دراصل بر صغیر کے مسلمانوں کی وہ حیثیت ہے جو انہوں نے 1947 کے بعد اپنے لیے قبول کی۔ 1971 میں پاکستان کو بیرونی طاقتوں نے مداخلت کر کے مسلمانوں کی قوت کو بر صغیر سے کم کرنے کی کوشش کی اور بنگلہ دیش بنایا، لیکن بقول مورارجی جی دیسائی، بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے پاکستان کے دو ٹکڑے نہیں کیے بلکہ دو پاکستان قائم کر دیے، جبکہ اس کے والد جواہر لال نہرو نے صرف ایک پاکستان پیدا کیا تھا۔ 1975 میں یوم پاکستان کی رات بنگلہ دیش کے مسلمان فوجیوں نے مجیب الرحمان کو قتل کر کے ثابت کر دیا کہ مسلمان بر صغیر کے مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں اپنی حیثیت گنوانے کے لیے تیار نہیں۔ 1971 تک مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش ایک حکومت کے ماتحت تھے اور ان کی ایک ہی تاریخ تھی۔ ابتدا پاکستان کی تاریخ کی ابتدا در حقیقت اسی وقت ہو گئی جب پہلے مسلمان نے برصغیر میں قدم رکھا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کو مسلمان عرب تاجروں نے روش و راس کروایا۔ یہ عرب محمد بن قاسم کے حملے سے پہلے بھی ہندوستان کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ مجاہدین اسلام کے آنے سے پہلے کچھ علاقوں میں اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی۔ 712 عیسوی میں اموی خلیفہ ولید کے زمانے میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ مسلمانوں کی آمد کے ساتھ برصغیر کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا کیونکہ اسلام میں ہندو مذہب کے ذات پات کے نظام کے برعکس مساوات کا تصور اور حکم پایا جاتا تھا اور بہت سے خود ساختہ خداؤں کو چھوڑ کر ایک ہی واحد اور مقتدر اللہ کی بندگی کا سبق دیا جاتا۔ اسلام کی برصغیر میں آمد سے قبل ہندو مذہب کئی مذاہب کو نگل چکا تھا، مثلاً بت مت اور جین مت کو، لیکن اسلام کے مؤثر اصولوں نے برصغیر میں ہندو مذہب کے دائرہ اثر کو کروڑوں باشندوں سے الگ کر دیا اور انگریزوں کی آمد تک ہندوؤں کو زیر نگین رکھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھین لی اور ہندو اکثریت کو مسلمانوں کے خلاف صف آرا کرنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ برصغیر کو آزاد کرتے بھی انگریزوں نے یہی کوشش کی کہ مسلمانوں کو کم سے کم علاقہ اور وسائل ملے، اس لیے اس نے مسلم اکثریت پر مشتمل تمام علاقے پاکستان میں شامل نہ ہونے دیے۔ کشمیر پر قبضے کے لیے بھارت کو مسلمانوں پر مشتمل علاقے سے راستہ دیا، پنجاب اور بنگال کو تقسیم کیا اور آسام کو ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا۔ پورا پاکستان، موجودہ پاکستان 1947 کے برصغیر کے سارے مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل نہیں ہے۔ مارچ 1940 والی قرارداد پاکستان کے بعد 9 اپریل 1946 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت دلی میں مسلم لیگ کے منتخب نمائندوں کا ایک کنونشن منعقد ہوا، جس میں ایک قرارداد پاس کی گئی کہ بنگال اور آسام شمال مشرق میں شمال مغرب میں صوبہ سرحد، سندھ بلوچستان کے شمال مغرب میں واقع مسلم اکثریتی علاقے پر مشتمل ایک آزاد اور خود مختار مملکت پاکستان قائم کی جائے۔ تقسیم کے وقت ہندوستانی ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی کے ساتھ بھی الحاق کر لیں. جونہ گڑھ اور مناروں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا, جبکہ مسلم اکثریتی علاقے کشمیر کے راجہ ہری سنگھ نے پہلے تو پاکستان کے ساتھ عارضی معاہدہ کر لیا, بعد میں اپنی رعایا کی اکثریت یعنی مسلمانوں اور پاکستان کو دھوکہ دے کے ہندوستان کے ساتھ ساز باز کر لی, ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیا. 26 اکتوبر 1947 کو راجہ نے بھارت سے فوجی امداد طلب کی. بہرحال مسلمان مجاہدین نے کشمیر کا کچھ حصہ آزاد کشمیر بزور بازو آزاد کروا لیا. برصغیر کی تقسیم سے قبل شمال مغربی سرحدی صوبہ پورا پنجاب, بلوچستان, سندھ اور پورا بنگال, کلکتہ سمیت پورا صوبہ آسام اور کشمیر مسلم اکثریت کے علاقے تھے. نیز حیدرآباد دکن, حیدرآباد کے مسلمان حکمران نے پاکستان اور ہندوستان میں سے کسی کے ساتھ الحاق نہ کیا بلکہ آزاد رہنا پسند کیا. ہندوستان نے اس پر بھی قبضہ کر لیا. جونہ گڑھ اور مناروں کا لاکھوں مربع کلومیٹر رقبہ اس کے سوا ہوتا. یہ تھا پورا پاکستان. سب سے پہلے بنگال اور پنجاب کو تقسیم کیا گیا. حیدرآباد اور جونہ گڑھ اور مناروں پر بزور قبضہ کر کے کشمیر کو ہڑپ کر لیا گیا. اس طرح سے بنگلہ دیش, مشرقی پاکستان سمیت جتنا پاکستان 1947 میں وجود میں آیا تھا وہ اپنے اصل وجود سے کافی چھوٹا تھا. ہندو ذہنیت کو اب بھی قرار نہ آیا تو روس کے ساتھ 1971 میں دفاعی معاہدہ کر لیا اور اس کی آڑ میں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا اور باقی معاہدہ پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. لیکن 3 سال بھی نہ گزرے تھے کہ مشرقی پاکستان نے اپنا مسلم تشخص برقرار رکھتے ہندو نواز مجیب الرحمن اور اس کے خاندان کا خاتمہ کر دیا. اس واقعے سے ہندو ذہنیت کے مستقل منصوبوں کو دھچکا لگا اور اس نے براہ راست قبضے کے بجائے ہمسایہ ممالک کو توفیلی ملک بنانے کی حکمت عملی پر عمل درآمد شروع کر دیا. معلومات پاکستان موجودہ محل وقوع. پاکستان 32.50 ڈگری سے 36.75 ڈگری شمال عرض بلد اور 61 ڈگری اور 75.5 ڈگری درجے طول بلد کے درمیان ایشیا میں واقع ہے. اس کا کل رقبہ 7,96,055 مربع کلومیٹر 7,96,055 کلومیٹرس 7,96,055 مربع کلومیٹر ہے. پاکستان کے مشرق میں بھارت, شمال مشرق میں چین, شمال مغرب میں افغانستان, جنوب مغرب میں ایران اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے. گویا پاکستان برصغیر پاک و ہند کا ملک ہے لیکن یہ مشرق وسطی کے ممالک کے اس قدر قریب ہے کہ مشرق وسطی ہی کا ایک حصہ نظر آتا ہے. چین اور مشرق وسطی کا باہمی رابطہ پاکستان اور چین کے درمیان واقع شاہراہ قراقرم, شاہراہ ریشم کی وجہ سے قائم ہے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان تاریخی درہ خیبر واقع ہے. پاکستان کی ہمسائیگی میں دنیا کی دو عالمی طاقتیں چین اور روس واقع ہیں. خلیج فارس سے تیل بذریعہ آبنا, ہرمز, مغربی ممالک اور جاپان بھیجا جاتا ہے. یہ علاقے پاکستان کے قریب واقع ہیں. پاکستان در حقیقت مشرق وسطی اور ایشیا کے باقی ممالک کے درمیان رابطے کی حیثیت رکھتا ہے. جغرافیائی تقسیم. شمالی پہاڑ. سطح مرتفع پوٹوہار کے شمال میں ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے. کوہ ہمالیہ چین اور برصغیر کے درمیان واقع دنیا کا بلند ترین 1500 میل لمبا سلسلہ کوہ ہے اور کشمیر کے علاوہ پاکستان کے شمالی علاقوں تک پھیلا ہے. سطح مرتفع کے ساتھ ساتھ واقع اس سلسلہ کوہ کی نیچی پہاڑیاں واقع ہیں جن کی بلندی قریباً 1000 میٹر ہے. انہیں شوالک کہتے ہیں. شوالک پہاڑیوں کے متوازی شمال میں پیر پنجال کے پہاڑ واقع ہیں جن کی بلندی 5000 میٹر تک ہے. یہ برف پوش پہاڑ میدانی علاقوں سے نظر آتے ہیں. پیر پنجال کے پہاڑوں کے آگے ہمالیہ کے وسطی اور بلند ترین پہاڑ ہیں. جن کی اوسطاً بلندی 6,500 میٹر ہے۔ کشمیر میں واقع نانگا پربت بلند ترین چوٹی ہے، جس کی بلندی 8,250 میٹر ہے، 8,250 میٹر۔ پیر پنجال کے پہاڑوں اور ہمالیہ کبیر کے درمیان وادی جموں کشمیر واقع ہے۔ ہمالیہ کبیر کے شمال میں پہاڑی سلسلوں کی بلندی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان سلسلوں کو لداخ کے پہاڑی سلسلے کہتے ہیں۔ کوہ ہمالیہ کی اس شاخ کے شمال میں شمالی کشمیر اور گلگت میں کوہ قراقرم واقع ہے، جس کی اوسط بلندی 7,000 میٹر ہے، اور K2 اس کی بلند ترین چوٹی ہے، جس کی بلندی تقریباً 8,611 میٹر ہے، 8,611۔ شمال مغرب میں کوہ ہندوکش واقع ہے، جو تبت کی سطح مرتفع پامیر سے شروع ہو کر افغانستان میں داخل ہوتا ہے۔ پاکستان کے شمالی پہاڑ برصغیر کو سائبیریا کی ٹھنڈی ہواؤں سے بچاتے ہیں، اور وسط ایشیا اور برصغیر کے درمیان ایک قدرتی رکاوٹ ہیں۔ خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے چلنے والی ہوائیں انہی پہاڑوں سے ٹکرا کر بارش برساتی ہیں۔ ان پہاڑوں پر جمی ہوئی برف آہستہ آہستہ پگھل کر میدانی علاقوں کو دریاؤں کے ذریعے پانی فراہم کرتی ہے۔ شمالی پہاڑوں کا جنوبی حصہ جنگلات سے ڈھکا ہے، جبکہ شمالی حصے میں خشک پہاڑیاں اور وادیاں ہیں۔ جہلم، ستلج، چناب اور راوی وغیرہ کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور پنجاب اور زیری علاقے کو سیراب کرتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں چند بلند درے ہیں، مثلاً درائے شاندرو گلگت اور چترال کو ملاتا ہے، درائے مستاغ گلگت اور یارقند کو ملاتا ہے، درہ زوجی لا سری نگر اور لیا کو ملاتا ہے، درائے ستنکہ گلگت اور کاشغر کو ملاتا ہے۔ مغربی پہاڑ، مغرب میں ہمالیہ سے نکلنے والے پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ کوہ ہندوکش سے تین چھوٹے چھوٹے سلسلے کو دریائے کابل کے شمالی کنارے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں دریائے سوات، پنجگوڑا اور چترال کنہار کی وادیاں ہیں۔ دریائے کابل سے کچھ جنوب کی طرف تاریخی درہ خیبر واقع ہے۔ یہ درہ 55 کلومیٹر لمبا ہے اور پشاور سے چند کلومیٹر دور جمرود سے 40 کلومیٹر آگے پاک افغانستان سرحد پر تورخم کے مقام پر درہ خیبر کی پاکستانی حد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ درہ افغانستان میں 15 کلومیٹر اندر تک جاتا ہے۔ درہ خیبر کے جنوب میں کوہ سفید واقع ہے، جس کی اوسط بلندی 3,000 میٹر سے زائد ہے۔ اس کی چوٹیاں عموماً برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ کوہ سفید کے جنوب میں دریائے کرم واقع ہے، اور اس کے کنارے درہ کرم کہلاتے ہیں۔ درہ کرم پاکستان اور افغانستان کے درمیان آنے جانے کا ایک سہل راستہ ہے۔ اس درے پر پارا چنار اور کوہاٹ واقع ہیں۔ درہ کرم کے جنوب میں دریائے گومل واقع ہے۔ ان دونوں دریاؤں کے درمیان وزیرستان کا آزاد قبائلی علاقہ واقع ہے۔ شمالی وزیرستان میں دریائے ٹوچی بھی دریائے گومل میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے ٹوچی کی وادی درے کا کام دیتی ہے، افغانستان کے شہر غزنی تک راستہ فراہم کرتی ہے۔ بنو اس درے پر ایک اہم قصبہ ہے۔ دریائے گومل افغانستان سے نکل کر پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب دریائے سندھ میں مل جاتا ہے۔ دریائے گومل کی وادی درہ گومل کہلاتی ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس کو تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دریائے گومل کے جنوب کی طرف 450 کلومیٹر تک کوہ سلیمان کے جنوبی سرے سے مری بکٹی کی پہاڑیاں جنوب مشرق سے شمال مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہاں کا قابل ذکر دریا بولان ہے، جس کی وادی درہ بولان کہلاتی ہے، اور اس وادی کے شمالی سرے پر کوئٹہ واقع ہے۔ وادی سندھ کے زیری میدان سے مغرب کی طرف کوہ کیرتھر کی پہاڑیاں واقع ہیں، جن کی بلندی صرف 250 میٹر تک ہے۔ ان پہاڑیوں میں سے جنوب کی طرف دریائے حب اور لیاری بہتے ہیں۔ بلوچستان میں مغربی پہاڑوں کے متوازی کئی سلسلے ہیں، جو مونسون کے راستے سے ہٹ کر واقع ہیں، اس لیے خشک ہیں۔ کوہ نمک اور سطح مرتفع پوٹھوہار۔ کوہ نمک کے سلسلے دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر جوگی نلا اور بکڑ بالا کے پہاڑی سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ دریا کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر شمال مغرب کی طرف پھیل جاتے ہیں۔ کالا باغ کے نزدیک دریائے سندھ نے کٹاؤ کر کے اپنی گزرگاہ بنائی ہوئی ہے۔ دریائے سندھ کے مغرب میں یہ سلسلہ کوہ ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو تک دراز ہے۔ کوہ نمک کی اوسط بلندی 700 میٹر ہے، لیکن سکیسر کے نزدیک اس کی بلندی 1500 میٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ کوہ نمک کے دو متوازی سلسلوں کے درمیان زرخیز سطح مرتفع ہے، جس میں نشیب و فراز اور پہاڑی نالے واقع ہیں۔ کوہ نمک میں لوہا، جپسم، کوئلہ اور کئی قسم کی دھاتیں فراوانی سے پائی جاتی ہیں۔ کوہ نمک کے شمال میں سطح مرتفع پوٹھوہار واقع ہے، جس کی سطح سمندر سے اوسطاً بلندی 300 میٹر سے 600 میٹر تک کے درمیان ہے۔ ندی نالوں کے پانی کے کٹاؤ سے زمین کی سطح ایک جیسی نہیں، کٹاؤ عمودی محسوس ہوتا ہے۔ دریائے ہرد اور دریائے سوان سطح مرتفع میں سے گزرتے مغرب میں دریائے سندھ میں جا ملتے ہیں۔ دریائے ہرد کے جنوب میں کالا چٹا پہاڑیاں سطح مرتفع کو کاٹتی ہوئی راول پنڈی کی طرف جاتی ہیں۔ سندھ کا بالائی میدان کوہ ہمالیہ کے جنوب میں ایک وسیع ترین میدان ہے، جس میں دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس بہتے ہیں۔ بیاس پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے ستلج میں شامل ہو جاتا ہے۔ راوی، چناب اور جہلم اچ کے مقام پر آپس میں مل جاتے ہیں، پھر پنجنت کے مقام پر سب دریا دریائے سندھ میں مل جاتے ہیں۔ یہ میدان دریاؤں کی لائے ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ شمال مشرق میں اس کی بلندی 200 سے 300 میٹر تک ہے، اور فیصل آباد کے جنوب مغرب کی جانب اس میدان کی بلندی سطح سمندر سے 200 میٹر سے کم ہوتی جاتی ہے، اور 5 کلومیٹر تک کے بعد اس میدان کی سطح سمندر سے بلندی صرف 1 میٹر کی کمی ہوتی ہے۔ سرگودا، چنیوٹ اور سانگلا ہل میں چند پہاڑیاں واقع ہیں۔ پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں علاقوں کو دوآب اور بار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، مثلاً باری دوآب، نیلی بار۔ دوآب سے مراد ہے دو دریاؤں کے درمیان کا علاقہ۔ بیاس، ستلج اور راوی کے درمیانی علاقے کو باری دوآب، جہلم اور سندھ کے درمیانی علاقے کو سندھ ساگر دوآب کہتے ہیں۔ دوآب کا علاقہ بلند ہوتا ہے، یہ بلندی دریاؤں کی طرف آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ دوآب کے درمیان بلند میدان کو بار کہتے ہیں۔ ستلج اور بیاس کے قدیم راستے کے درمیانی بلند میدان کو نیلی بار، دریائے بیاس کے قدیم راستے اور راوی کے درمیانی بلند حصے کو گنجی بار، اور چناب دوآب کے درمیان واقع بلند حصے کو ساندھل بار کہتے ہیں۔ دریاؤں کے ارد گرد کے ان علاقوں کو کھاد یا بیٹ، بے گیٹ بیٹ کہتے ہیں، جو موسم برسات میں سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ سیلاب ان علاقوں میں تازہ اور زرخیز مٹی بچھاتے ہیں۔ اس علاقے میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے حفاظتی بند اور پشتے بنائے گئے ہیں۔ بیٹ کے علاقے سے سطح زمین آہستہ آہستہ بلند ہو جاتی ہے اور بار کے علاقوں تک پہنچ جاتی ہے۔ بیٹ اور بار کا درمیانی علاقہ دریاؤں کا قدیمی سیلابی میدان کہلاتا ہے۔ دوآب کے علاقے بہت زرخیز ہیں، لیکن سندھ ساگر دوآب کا علاقہ ریتیلا اور کم زرخیز ہے۔ دریائے سندھ کے مغرب میں مغربی پہاڑوں کے ساتھ ساتھ زمین ایک پٹی کی شکل میں واقع ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ یہ عرضی پٹی آہستہ آہستہ دریا کی طرف ڈھلوان میں جاتی ہے۔ کچھ نالے اس پٹی کو کاٹتے ہیں اور بعض دریائے سندھ میں جا ملتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے شمال میں مغربی پہاڑوں میں بنو اور پشاور کا میدانی علاقہ واقع ہے۔ بنو کا میدان دریائے کرم کی بچھائی ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ اس میدان کے ارد گرد عمودی پہاڑ واقع ہیں۔ بھٹانی اور مروت کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان ایک قلعہ باقی ہے، جہاں ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کو ملانے والا راستہ ہے۔ پشاور کا میدان 3 اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہے، اور ایک جانب سطح مرتفع پوٹھوہار کی طرف کھلتی ہے۔ اس وادی میں دریائے کابل،
مغرب کے پہاڑوں سے برآمد ہوتا ہے اور اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں آ ملتا ہے۔ زیریں وادی سندھ، زیریں وادی سندھ کا میدان دراصل دریائے سندھ کی بچھائی ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ دریا جب اپنے راستے میں مٹی بچھاتا ہے تو وہ اونچا ہو جاتا ہے، پھر دریا ارد گرد کی نشیبی زمین میں راستہ بنا لیتا ہے۔ اس طرح یہ میدان وجود میں آیا۔ زیری وادی سندھ کے وسطی حصے میں نہروں کا جال بچھا ہوا ہے۔ مشرق میں صحرائے تر واقع ہے، دریا کے مغرب میں کوہ کھیر تر کے ساتھ ساتھ میدانی پٹی ہے جو آہستہ آہستہ دریائے سندھ کی طرف ڈھلوان سے ہوتی جاتی ہے۔ اس میں کئی پہاڑی نالے گرتے ہیں۔ غلام محمد بیرار سے نہریں نکال کر دریائے سندھ کے قدیمی ڈیلٹا کے علاقے کو سیراب کیا جاتا ہے۔ ٹھٹا کے قریب دریائے سندھ ڈیلٹا تکون بناتا بحیرہ عرب میں داخل ہو جاتا ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان، سطح مرتفع بلوچستان کوہ سلیمان اور کوہ کھیر تر کے مغرب میں واقع ہے اور سطح سمندر سے 900 میٹر تک بلند ہے۔ اس میں خشک پہاڑیوں کے سلسلے شمال مشرق سے جنوب مغرب کے رخ پر واقع ہیں۔ ٹوبا، کارٹر اور چاغی کے پہاڑی سلسلے بلوچستان کو افغانستان سے جدا کرتے ہیں۔ مرکزی حصے میں بروہی اور مکران کے پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ مکران کی ساحلی پہاڑیاں اس سطح مرتفع کے جنوبی حصے کے ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ شمال مغرب میں ایک وسیع صحرا واقع ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان میں نمکین پانی کی جھیلیں واقع ہیں جن میں ہامون مشقل سب سے بڑی ہے۔ اس میں کئی چھوٹے چھوٹے دریا گرتے ہیں۔ اس سطح مرتفع میں کئی چھوٹے چھوٹے دریا واقع ہیں۔ ان میں قابل ذکر دریا زوب ہے جو دریائے گومل میں جا کر گرتا ہے۔ پورالی، دشت اور ہنگول نامی دریا بحیرہ عرب میں جا کر گرتے ہیں۔ سطح مرتفع کے شمال مشرق کے پہاڑوں میں کوئلہ، لوہا، کرومائٹ اور دوسری دھاتوں کی کانیں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان کے صوبے، پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور کچھ علاقے براہ راست وفاقی حکومت کے تحت ہیں۔ صوبہ پنجاب، پنجاب آبادی کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا رقبہ 79,634 مربع میل 79,634 مربع میل ہے اور دارالحکومت لاہور ہے۔ صوبہ سندھ، صوبہ سندھ آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا صوبہ ہے۔ اس کا رقبہ 5,440 مربع میل ہے اور دارالحکومت کراچی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا، ملک کا تیسرا بڑا صوبہ، شمال مشرقی صوبہ خیبر پختونخوا ہے۔ اس کا رقبہ 28,773 مربع میل ہے، دارالحکومت پشاور ہے۔ صوبہ بلوچستان، صوبہ بلوچستان آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا لیکن رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا رقبہ 1,34,050 مربع میل 1,34,050 مربع میل ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ وفاقی قبائلی علاقہ، وفاق کے تحت آزاد قبائلی علاقے کا رقبہ 10,510 مربع میل 10,510 مربع میل ہے۔ آب و ہوا، پاکستان کا علاقہ خلیج بنگال سے اٹھنے والی ہواؤں کے راستے میں آخر پر ہے، اس لیے پاکستان کے شمالی حصے کے علاوہ باقی تمام علاقے کی سالانہ بارش کی اوسط بہت ناکافی ہے۔ پاکستان کی سرزمین خشک زمینوں کے زمرے میں آتی ہے۔ شمال میں زمین کا رنگ سرخ ہے اور جنوب میں سیاہی مائل۔ بہرحال زمین زرخیز ہے۔ آپاشی کے لیے نہری نظام قائم کیا گیا ہے۔ زیریں سوات نہر، دریائے کابل سے نہر، زیریں سوہنگ نہر، سدہانائی نہری نظام، رچنا دوآب، زیریں چناب کی نہریں، سکھر بیراج، تونسا بیراج، غلام محمد بیراج، گدو بیراج، کرم گڑی اور وارسک ڈیم سے نکلنے والی نہریں، معاہدہ سندھ تاس کے تحت تعمیر ہونے والی لنک نہریں، منگلا بند اور تربیلا ڈیم اس نظام آپاشی کے اہم اجزاء ہیں۔ پاکستان کے 19,90,00,000 ایکڑ رقبے میں سے 7,90,00,000 ایکڑ میدانی رقبہ ہے۔ اس میں سے 6,60,00,000 ایکڑ رقبہ قابل کاشت ہے۔ زمین کی آپاشی کے لیے ٹیوب ویل لگائے گئے ہیں اور بلوچستان میں کارے سے بھی اپاشی کی جاتی ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا شدید قسم کی ہے، خصوصاً شمالی علاقوں میں کم درجہ حرارت جنوری میں 40 درجے فارنہائٹ سے 57 درجے فارنہائٹ تک اور جون جولائی میں 69 سے 87 درجے فارنہائٹ تک ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جنوری میں 63 درجے فارنہائٹ سے لے کر 78 درجے فارنہائٹ تک ہوتا ہے اور 90 درجے سے 114 درجے فارنہائٹ تک جولائی میں۔ پاکستان کے شمالی پہاڑوں میں صحت افزا مقامات مثلاً مری، نتھیا گلی، سوات وغیرہ ہیں، جبکہ بلوچستان میں زیارت اچھا صحت افزا مقام ہے۔ اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 17 پر کتاب کا یہ پاٹھ ختم ہوا۔ کتاب کا بقیہ صفحات نمبر 3 میں سماعت کریں۔